बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ फर्जंद किस तरह होगा जबकि मुझको किसी बशर ने छुआ भी नहीं है। इरशाद हुआ कि इसी तरह खुदा जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो कहता है कि हो जा और वो चीज़ हो जाती है। और खुदा उस फर्जंद को किताब व हिकमत और तौरे तो इंजील की तालीम देगा और उसे बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाएगा और वो उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाऊँगा और उसमें कुछ दम कर दूँगा तो वो हुक्म खुदा से परिंदा बन जाएगा और मैं पैदाइशी अंधे और मबरूस का इलाज करूँगा और हुक्म खुदा से मुर्दों को ज़िंदा करूँगा और तुम्हें इस बात की खबर दूँगा कि तुम क्या खाते हो और क्या घर में ज़खीरा करते हो। इन सब में तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं अगर तुम साहिबान ईमान हो।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 47-49 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا، اور زاویہ نگاہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر تیز ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ پر ریپبلکن حامیوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے انتخابی نتائج پر سوال اٹھانے سے دستبردار ہو جائیں۔ اور صہیونی وزیراعظم اور موساد کے بعض حکام نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر تیز ہو گئی ہے، اور پچھلے 2 ہفتے کے دوران کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں دگنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے کے دوران ملک میں COVID-19 کے 22 ہسپتالوں میں مریضوں کے داخلے کی شرح دگنی ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مثبت معاملات کی شرح میں 7.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اتوار کے روز 2750 سے زائد مریضوں کو ہسپتالوں میں داخل کیا گیا تھا۔ پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں بھی کرونا وائرس کے معاملات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں تعلیمی اداروں میں گزشتہ 1 ہفتے میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح سب سے زیادہ 82% رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک بھر کے تعلیمی اداروں کو 26 نومبر سے 11 جنوری تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کرونا سے متاثرین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مریضوں کی مجموعی تعداد 91 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق ملک میں کرونا کے متاثرین کی مجموعی تعداد 91,49,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں ایک بار پھر کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ 45,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جبکہ اس وائرس کو شکست دینے والے افراد کی تعداد میں بھی قدرے اضافہ ہوا ہے اور زیر علاج مریضوں کی شرح 5% سے کم ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,069 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 91,49,000 ہو گئی ہے۔ تاہم اس عرصے میں 41,024 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 85,62,000 ہو گئی ہے، اور اسی عرصے میں 511 مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 133,738 ہو گئی ہے۔ دنی اثنا، ہندوستانی سپریم کورٹ نے دہلی سمیت ملک کے مختلف ریاستوں میں کرونا کے قہر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پیر کو سبھی ریاستوں سے حالات کی رپورٹ طلب کی ہے۔ پچھلے 2 ہفتے میں دہلی میں کرونا کے حوالے سے حالات خطرناک ہو گئے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ کرونا معاملے کی خطرناک شکل کے پیش نظر سبھی ریاستوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ کرونا انفیکشن اور اس کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے متعلق تازہ حالات پر مشتمل رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کریں۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، ہندوستان میں کرونا وائرس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات پیش کر رہے ہیں دہلی سے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 44,069 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد اب کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 91,49,866 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹے میں ملکی سطح پر اس بیماری سے 41,024 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جس سے اب تک شفا یاب ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ کر 85,62,642 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اس مہلک بیماری میں 511 افراد کی جانیں تلف ہونے کے ساتھ ہی مرنے والوں کی مجموعی تعداد 133,738 ہو گئی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں کرونا وائرس کے ایکٹیو معاملوں کی تعداد 443,486 ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد جہاں 91 لاکھ کو پار کر گئی ہے، وہیں قومی دارالحکومت نئی دہلی میں کرونا کے سب سے زیادہ نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور اس بیماری میں مرنے والوں کی یومیہ تعداد بھی سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں دہلی میں کرونا کے 6,746 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 121 رہی ہے۔ دہلی میں کووڈ 19 گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے جہاں ایک طرف ریاستی حکومت کڑے اقدامات کر رہی ہے اور ماسک نہ لگانے والوں کے لیے جرمانے کی رقم 500 سے بڑھا کر 2,000 روپے تک کر دی گئی ہے، وہیں دہلی کی سڑکوں پر جگہ جگہ الیکٹرانک اور غیر الیکٹرانک بورڈ آویزہ ہیں، جن پر اس مہلک بیماری سے بچنے کے طریقوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ دہلی کی وزیر اعلی اروند کیجریوال نے دہلی کے عوام سے ماسک لگانے اور سوشل ڈسٹینسنگ پر سنجیدگی سے عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ماسک نہ لگانے والوں کے خلاف جرمانے کی رقم بڑھانے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کو جہاں کئی افراد حق بجانب قرار دے رہے ہیں، وہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے ان لوگوں پر دباؤ اور بڑھے گا جنہیں لاک ڈاؤن کے سبب مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دہلی کے کئی بازار ایسے ہیں جہاں لوگوں کا جم غفیر کرونا کے خطروں کو پوری طرح نظر انداز کر رہا ہے۔ کووڈ کے قوانین کو نظر انداز کرنے کے جرم میں دہلی کے 2 بازاروں کو بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو واپس لے لیا گیا۔ مرکزی اور ریاستی حکومتیں اقتصادی سرگرمیاں جاری رکھنا چاہتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتی ہیں کہ لوگ پبلک مقامات پر جاتے وقت صحیح طریقے سے ماسک لگائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
انڈین کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور اہم رہنما راہل گاندھی نے حکومت ہندوستان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ چینی حکمت عملی کی حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کے اہم مرکزی رہنما راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سرحد پر چین کی حکمت عملی تیاری کی حقیقت پر میڈیا حکمت عملی کے ذریعے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ سرحد پر چین کی سرگرمیوں کے حوالے سے حکومت ہندوستان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ چین کی زمینی سیاسی حکمت عملی کی حقیقت کا مقابلہ پی آر کے ذریعے چلائی جا رہی میڈیا حکمت عملی سے نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ عام بات ہے جو ہندوستان کی حکومت چلانے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اس کے ساتھ ہی ڈوکلام علاقے میں چینی فوج کے تعمیراتی کاموں کی ایک سیٹلائٹ تصویر بھی پوسٹ کی ہے اور کہا ہے کہ چین کی یہ حکمت عملی ہندوستان کے لیے ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط حکمت عملی کے بغیر کام نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ پر ریپبلکن حامیوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے انتخابی نتائج پر سوال اٹھانے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور ریاست نیو جرسی کے سابق گورنر کرس کرسٹی نے ٹرمپ کی وکلا ٹیم کی کارکردگی کو قوم میں انتشار کا باعث قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کے ضرر رساں اقدامات سے الیکٹورل اراکین کے اذہان میں شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ امریکہ میں جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں۔ انہوں نے اتوار کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے دھاندلی کے الزامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ اور ان کی پوری ٹیم امریکہ میں جمہوریت کا تماشا بنا رہی ہے۔ ادھر ریاست میشیگن کے سیاہ فام شہریوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ صدارتی انتخابات کے نتائج کو اپنے حق میں کرنے کے لیے افریقی نژاد امریکی شہریوں کو کے ووٹوں کو کالعدم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ پر غیر قانونی اقدامات کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس سلسلے میں اپیل بھی دائر کی ہے۔ صہیونی وزیراعظم اور موساد کے بعض حکام نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹس نے پیر کو رپورٹ دی ہے کہ صہیونی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنے اس خفیہ دورے میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو سے ملاقات کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے بھی اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ ہارٹس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ نیتن یاہو کے اس خفیہ دورے میں صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے موساد کے سربراہ یوسی کوہن بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے صوبہ تبوک کے شہر نیوم میں محمد بن سلمان، مائیک پومپیو اور نیتن یاہو کے درمیان ہونے والی ملاقات میں موساد کے سربراہ یوسی کوہن بھی موجود تھے۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا نے صہیونی وزیراعظم کی پرواز کے راستے کو ریکارڈ کیا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے اس سلسلے میں وضاحت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے ایسے وقت یہ دورہ کیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو بھی علاقے کے دورے پر ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ صہیونی وزیراعظم بن سلمان اور پومپیو کے درمیان ہونے والی ملاقات علاقے کی بعض عرب حکومتوں اور صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے تناظر میں انجام پائی ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ شہر جدہ میں سعودی آئل تنصیبات کو میسائلی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی فوج کے میزائلی یونٹ نے پیر کو قدس دو میزائل سے شہر جدہ میں آرامکو آئل کمپنی کے ڈسٹریبیوشن اسٹیشن پر حملہ کیا ہے۔ یحییٰ سری نے مزید کہا ہے کہ قدس دو میزائل نے پوری کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا، جس کے بعد سعودی حکومت کو وہاں فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور ایمبولینسوں کو روانہ کرنا پڑا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے کہا کہ یہ کاروائیاں یمن پر سعودی اتحاد کے جارحانہ حملوں اور محاصروں کے جواب میں کی گئی ہیں اور یمن کی مسلح افواج نے چند روز پہلے ہی سعودی عرب کے اندر بڑے پیمانے پر فوجی کاروائیوں کا اعلان کر دیا تھا۔ سعودی عرب کی فوج کے ترجمان نے ایک بار پھر سعودی شہریوں اور غیر ملکی کمپنیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ یمنی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں گی، لہذا وہ بنیادی تنصیبات سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ تنصیبات ہمارے نشانے پر ہیں۔ یمن کے مکمل محاصرے کے باوجود یمنی فوج اور رضاکار فورس کی دفاعی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہا ہے اور اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے شام میں قیام امن کے حوالے سے ایران کے کردار کی تعریف کی ہے۔ تہران میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف بات چیت کرتے ہوئے شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیئر پیڈرسن کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام میں قیام امن کے حوالے سے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے گزشتہ 10 برس کے دوران بحران شام کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی ایران کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس موقع پر کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران شام میں بحران کے خاتمے کے بہت مواقع فراہم ہوئے، تاہم بعض ملکوں نے رخنہ اندازی کر کے مسائل کو حل نہیں ہونے دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب نے ہیگزا فلورائڈ گیس انجیکشن کو یورینیم کی افزودگی اور یورینیم 238 کو یورینیم 235 سے جدا کرنے کا آخری مرحلہ قرار دیا۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہیگزا فلورائڈ گیس انجیکشن یورینیم کی افزودگی اور یورینیم 238 کو یورینیم 235 سے جدا کرنے کا آخری مرحلہ ہے، کہا کہ نتنز کے جوہری ری ایکٹر میں پہلی نسل کی سینٹری فیوج مشینوں کے علاوہ 174 اے آر ایم قسم کی نئی سینٹری فیوج مشینوں کو چین کے ذریعے بھی یورینیم کو افزودہ کیا جائے گا۔ ایران کے نمائندے نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کو درپیش چیلنجوں اور مسائل کے پیش نظر جو اس معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور ایران کے خلاف پابندیوں کے دوبارہ نفاذ اور پھر صورتحال کے خاتمے کے لیے یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ گزشتہ 2.5 برس کے دوران یورپی ملکوں نے پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے ساتھ پرامن جوہری تعاون کے سلسلے میں کوئی خاص قدم نہیں اٹھایا۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر باہر نکلنے کے بعد امریکہ اس معاہدے کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا، کہا کہ امریکہ جیسا ملک کہ جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں اور جو غاصب صہیونی حکومت کا بہت بڑا حامی بھی ہے کہ جس نے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط بھی نہیں کیے ہیں اور اس بین الاقوامی معاہدے میں شامل نہیں ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں جو تمام بین الاقوامی معاہدوں پر مکمل طور پر عمل کرتا رہا ہے کوئی بات کرنے کا ہرگز حق نہیں رکھتا۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا کہ تخریبی اقدامات سے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور کسی کو یہ جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عالمی معاہدوں پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے، اور یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی سلامتی اور قومی مفادات تہران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، یادوں کے جھروکے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 3 آذر 7 ربیع ثانی اور 23 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ سات ربیع ثانی سن 1230 ہجری قمری کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف سربیا میں دوسری شورش کا آغاز ہوا۔ یہ شورش روس کی حمایت سے شروع ہوئی تھی۔ ابتدا میں میلوش اوبرینوویچ کی قیادت میں تاکاویا میں شورش نے زور پکڑا اور پھر پورے سربیا میں پھیل گئی۔ سربوں اور عثمانی فوج کے درمیان متعدد جھڑپوں کے بعد بالآخر ان کے درمیان امن معاہدہ انجام پایا۔ اس معاہدے کی روح سے سربیا عثمانی سلطنت کی تابع ایک ریاست میں تبدیل ہو گیا اور سرب نمائندوں کی ایک کونسل بنانے کی اجازت مل گئی۔ روس ہمیشہ بلقان میں عثمانی سلطنت کے زیر تسلط اقوام میں اختلافات کی آگ کو ہوا دینے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنا تھا۔ تیئیس نومبر سن 1873 عیسوی کو ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی پر فرانسیسی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہندوچین کے علاقے میں فرانس کی استعماری جنگوں کے دوران رونما ہوا۔ فرانس نے 19ویں صدی کے وسط سے اس علاقے کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضے کی کوشش کی۔ فرانسیسی فوج نے سن 1885 تک ٹونکن اور ویتنام پر، جو ان دنوں انم کے نام سے معروف تھا، قبضہ کر لیا۔ بالآخر سن 1954 میں فرانسیسی فوجی ویتنامی فوجیوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ویتنام سے واپس چلے گئے۔ تین آذر سن 1285 ہجری شمسی کو ایران میں 8 صفحات پر مشتمل روزنامہ مجلس شائع ہوا۔ اس اخبار میں ملکی اور غیر ملکی خبروں کے علاوہ ایران کی مجلس ملی یعنی پارلیمنٹ کی تمام بحث شائع ہوتی تھی۔ روزنامہ مجلس کے مدیر اس زمانے کے ایک مشہور مصنف ادیب الممالک فراہانی تھے۔ تیئیس نومبر سن 1974 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی مملکت کی تشکیل کی منظوری دی۔ درحقیقت مسئلہ فلسطین جنرل اسمبلی میں پیش ہونے والے پہلے مسئلوں میں سے ایک ہے۔ دریاسنا اقوام متحدہ کی بہت سی قراردادیں صہیونیوں اور بڑی طاقتوں کے مفادات کو مد نظر رکھ کر پاس کی گئی ہیں۔ نسل پرست صہیونی حکومت نے انہی قراردادوں میں سے ایک کی بنیاد پر 14 مئی سن 1948 کو اپنے ناجائز قیام کا اعلان کیا، لیکن امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوششوں کے باوجود فلسطینیوں کی حق پسندانہ استقامت کی وجہ سے مسئلہ فلسطین ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ بہرحال فلسطینی مملکت کی تشکیل کی منظوری کا اقوام متحدہ کا اقدام فلسطینیوں کی حقانیت اور مظلومیت اور اسرائیل کے مظالم سے عالمی رائے عامہ کے باخبر ہونے کا سبب بنا۔ البتہ بڑی طاقتوں کی طرف سے غاصب اسرائیل کی حمایت اور اس غاصب حکومت کے مظالم کے جاری رہنے، نیز بعض عرب حکمرانوں اور فلسطینی رہنماؤں کی ساز باز کی وجہ سے مسئلہ فلسطین بدستور ناقابل حل بنا ہوا ہے۔ تین آذر سن 1395 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید عبد الکریم موسوی اردبیلی نے وفات پائی۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر 13 رجب سن 1344 ہجری قمری مطابق 1304 ہجری شمسی کو اردبیل شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اردبیل میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد قم اور نجف اشرف میں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ سن 1327 ہجری شمسی میں وہ ایران واپس آ گئے اور قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں اپنی تعلیم جاری رکھی، لیکن سن 1339 ہجری شمسی میں اردبیل واپس چلے گئے اور وہاں تدریس اور دینی طلباء کی تربیت اور سماجی اور سیاسی سرگرمیاں انجام دیں۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی کی سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ہی شاہی حکومت کی خفیہ ایجنسی ان پر نظر رکھنے لگی اور وہ تہران مہاجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تہران مہاجرت کے بعد اسلامی انقلاب کی کامیابی تک انہوں نے کئی تعلیمی اور مذہبی مراکز قائم کیے اور مسلمان طلباء اور نوجوانوں کی تربیت کی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ اردبیلی کو ملک کا اٹارنی جنرل اور آیت اللہ بہشتی کی شہادت کے بعد ان کو چیف جسٹس مقرر کیا تھا۔ تین آذر سن 1379 ہجری شمسی کو حوزہ علمیہ قم کی اساتذہ کمیٹی کے بانی آیت اللہ سید مہدی روحانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1303 ہجری شمسی میں قم کے ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم قم میں ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ آیت اللہ سید مہدی روحانی نے وہاں 8 سال تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد وہ قم واپس آ گئے اور ممتاز اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے اسلامی تحریک کے آغاز سے کئی سال پہلے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنے ہم خیال ساتھیوں کے ساتھ حوزہ علمیہ قم کی اساتذہ کمیٹی کی بنیاد رکھی۔ اسلامی تحریک کے دوران اس کمیٹی نے شاہ کی حکومت کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ آیت اللہ سید مہدی روحانی 3 مرتبہ مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، تقدیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر کرو. مصحف نور کی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم پہلے دونوں ملکوں کے اہم خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے اور پھر چند ایک خبروں کی تفصیلی رپورٹ کا بھی جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ. تو پہلے افغانستان اور پاکستان میں گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے واقعات سے متعلق اہم خبروں کی سرخیاں پیش خدمت ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے عدم تعاون پر افغان فوج کی تنقید. افغانستان کے قومی مسالتی کونسل کے سربراہ کا دورے ازبکستان. طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے قطر سے اشرف غنی کی مدد کی درخواست. امن کے بارے میں افغانستان کے جہادی کمانڈروں کے ساتھ عبداللہ عبداللہ کا تبادلہ خیال. طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی حمایت کے لیے افغان سینٹ کی شرط. افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے واحد رائے حل کے طور پر امن مذاکرات پر افغان صدر کی تاکید. امن عمل میں اجارہ داری پر افغانستان کی جمعیت اسلامی کے رہنما کی مخالفت. متحدہ عرب امارات کو 4 ہوائی اڈوں کی اہم سروسز سونپے جانے پر افغان پارلیمنٹ کی تنقید. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان. اور افغانستان میں امریکہ مخالف مظاہرے. سامنے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے جمعرات کو افغانستان کا اپنا پہلا سرکاری دورہ انجام دیا جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کی. اس ملاقات میں پاکستان اور افغانستان نے قریبی تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات کے حالیہ سلسلے کو کم کرنے کے لیے اپنی مشترکہ تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا. وزیراعظم بننے کے بعد صدر اشرف غنی کی دعوت پر عمران خان کا یہ پہلا سرکاری دورہ افغانستان تھا. سرکاری استقبال کے بعد صدارتی محل میں افغان صدر اور پاکستانی وزیراعظم کے مذاکرات شروع ہوئے. باہمی روابط کا فروغ، افغان امن عمل میں معاونت اور باہمی تجارت میں توسیع پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دورے کابل کے ایجنڈے میں شامل رہا. ملاقات کے بعد مشترکہ پریس بریفنگ میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات ہیں. پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کی مزید بہتری کا خواہاں ہے. کابل اور اسلام آباد کے درمیان مسلسل رابطے رہنے چاہیے. عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان مفاہمتی عمل میں اپنا مثبت کردار ادا کیا اور ہمارا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ طاقت سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. انہوں نے افغانستان میں تشدد میں اضافے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور افغانستان کے عوام امن چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس پورے دورے کا مقصد اعتماد بحال کرنا، روابط بڑھانا اور اس بات کا یقین دلانا ہے کہ وہ افغانستان کی توقعات سے بڑھ کر مدد کریں گے۔ اس موقع پر افغان صدر نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی نوعیت سے سب آگاہ ہیں، پاکستان اور افغانستان میں تعاون ترقی کے لیے ناگزیر ہے، علاقائی روابط کا فروغ اور معاشی سرگرمیاں ہمارے مفاد میں ہیں، ہم افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے جنگ بندی کے خواہاں ہیں۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس تمام مسلمانوں کی عزت سے جڑی ہے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے منفی اور مثبت رویوں میں تفریق ضروری ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے ملک کا دورہ کرنے پر پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان علاقائی ترقی کے لیے تعاون ناگزیر ہے۔ افغانستان کے اعلی قومی مسائلاتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات تعطل کا شکار ہونے کے بعد اس ملک کے سیاسی و جہادی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ عبداللہ عبداللہ نے افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کے بعد طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں پیدا ہونے والے تعطل سے نکلنے کی راہوں کے بارے میں اس ملک کے بعد سیاسی و جہادی رہنماؤں سے بات چیت کی۔ افغانستان کے اعلی قومی مسائلاتی کونسل کے توسط سے شائع ہونے والے بیان کی بنیاد پر اس ملاقات میں سیاسی عمائدین نے عزت و سربلندی اور پائیدار امن کے عمل کی حمایت پر تاکید کی کہ جو پوری افغان قوم کے لیے قابل قبول ہو۔ ان سیاسی رہنماؤں نے اسی طرح یہ بھی کہا کہ موجودہ حالات میں امن کے عمل کی کامیابی اور ملک کو بحران سے بچانے اور اس کے تحفظ کے لیے قومی اور سیاسی قوتوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے۔ افغانستان کے اعلی قومی مسائلاتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کو طالبان کے ساتھ امن و مذاکرات کے عمل میں تعطل پیدا ہونے کے ساتھ ہی کہ جس کی میزبانی قطر کی حکومت کر رہی ہے، اس تعطل سے نکلنے کے لیے سخت حالات کا سامنا ہے۔ عبداللہ عبداللہ نے چند ہفتے قبل شہر دوحہ میں بین الافغانی مذاکرات اور امن عمل میں تعطل پیدا ہونے کے دوران پاکستان، ہندوستان اور ایران کا بھی دورہ کیا تاکہ افغان امن عمل کے مذاکرات میں مدد کے لیے پڑوسی اور علاقے کے ملکوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں۔ اپنے ان سفروں کے بارے میں عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کے نتائج مثبت تھے۔ ایسے حالات میں کہ اب طالبان امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کی شقوں پر اس ملک کے توسط سے عمل درآمد کی ضرورت کے بارے میں اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور بین الافغانی مذاکرات میں پیش رفت کو افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے مکمل انخلاء سے مشروط کر رہے ہیں، عبداللہ عبداللہ نے اس مرتبہ صدر اشرف غنی سے ملاقات اور مشورت کے بعد اس ملک کے بعض سیاسی و جہادی رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ نشست میں امن مذاکرات کو تعطل سے نکالنے کی غرض سے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس امر کے پیش نظر کہ لویا جرگا نے قطر میں بین الافغانی مذاکرات شروع ہونے سے قبل تمام طالبان قیدیوں کو آزاد کرنے کا اجازت نامہ صادر کیا تھا، اس وقت عبداللہ عبداللہ کو افغان امن مذاکرات کے عمل کی گرہ کھولنے کے لیے مزید اختیارات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بنا پر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عبداللہ عبداللہ نے اشرف غنی سے ملاقات میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے عمل پر حکم فرما صورتحال کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اس مذاکرات کو تعطل سے نکالنے کے لیے ایسی تجاویز پیش کی ہوں گی کہ جس کے نتیجے میں اس ملک کی حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے اختیارات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اسی تناظر میں افغانستان کے اعلی قومی مسائلاتی کونسل کے سربراہ کو بخوبی معلوم ہے کہ مزید اختیارات کا حامل ہونے کے لیے صرف اس ملک کے صدر کی توجہ مبذول کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اندرون ملک اتفاقی رائے قائم ہونے، نیز عوام اور باثر گروہوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے افغانستان کے سیاسی و جہادی رہنماؤں کی حمایت کا حاصل ہونا بھی ضروری ہے۔ عبداللہ عبداللہ کو امید ہے کہ وہ سیاسی شخصیتوں اور سابق جہادی رہنماؤں کی حمایت حاصل کرنے کے ساتھ ہی کہ جو افغان عوام کے درمیان خاص مقام و منزلت رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا بھی قائل کریں گے کہ طالبان کے ساتھ دائمی جنگ بندی کے قیام کے لیے موجودہ موقع ہاتھ سے نہ جائے، اس کے لیے اس ملک کی حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے اختیارات میں اضافہ ہونا ضروری ہے۔ افغانستان کے قومی مسائلاتی کونسل کے سربراہ کی نظر میں بین الافغان مذاکرات کو موجودہ تعطل سے نکالنے کے لیے ان مذاکرات میں لچک لانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اس ملک کی حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو مزید اختیارات کا حاصل ہونا لازمی ہے اور ساتھ ہی ایسے حالات میں قومی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ سامعین، افغان فوج کے سربراہ جنرل یاسین ضیا نے کہا ہے کہ امریکہ طالبان گروہ اور دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے افغان فوج کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ جنرل یاسین ضیا نے مزید کہا کہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ صلح یا دیگر مسائل کے سلسلے میں جو وعدے کیے ہیں اس کے مطابق افغان فوج کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ افغان فوج کے سربراہ کی امریکہ پر تنقید اس دو طرفہ سیکورٹی معاہدے کے بدلے میں کیے گئے امریکی وعدوں سے مربوط ہے کہ جس پر سن 2014 میں کابل اور واشنگٹن کے درمیان دستخط ہوئے تھے۔ امریکی حکومت نے اس معاہدے میں وعدہ دیا ہے کہ افغان فوج کی تعلیمی، مشاورتی اور اسلحہ جاتی مدد و حمایت کرے گی تاکہ افغان فوج مختلف دہشت گرد گروہوں اور ان کے ممکنہ خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے لازمی آمادگی رکھتی ہو۔ کابل واشنگٹن کے درمیان سیکورٹی معاہدے پر دستخط کو 6 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود امریکی حکومت نے افغان فوج کے سلسلے میں اپنا کیا گیا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا، جس میں سے اہم ترین اس ملک کی فوج کو ہتھیاروں سے مسلح نہ کیا جانا ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کے وقت سے اب تک امریکی حکومت نے افغان فوج اور پولیس کی صلاحیتوں کی ارتقاء کے لیے نہ صرف یہ کہ کوئی اقدام انجام نہیں دیا بلکہ حال ہی میں اپنے فوجی ساز و سامان پاکستان منتقل کرنے کے اپنے فیصلے کے ساتھ ہی اس معاہدے کے ایک حصے کی خلاف ورزی کی ہے۔ افغانستان کے بعض اراکین پارلیمنٹ نے کچھ عرصہ قبل عام اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ امریکہ روزانہ اپنے کچھ ٹینک اور فوجی ساز و سامان کو اسپین بولڈک اور تورخم کے سرحدی راستوں سے پاکستان منتقل کر رہا ہے۔ کابل کے نمائندے اللہ گل مجاہد نے افغان پارلیمنٹ میں کہا کہ امریکہ کے توسط سے ان فوجی اڈوں کو تباہ کرنا کہ جس سے وہ استعمال کرتے تھے اور اپنے جنگی ساز و سامان کو پاکستان منتقل کرنا کابل اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے سیکورٹی معاہدے کے برخلاف ہے، اور اس معاہدے کی روح سے امریکیوں کو چاہیے کہ افغانستان کو ترک کرنے سے پہلے اپنے سارے فوجی ساز و سامان اس ملک کی حکومت کو سونپ دیں۔ کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کے مطابق امریکی حکومت نے اس معاہدے میں یہ عہد کیا ہے کہ افغانستان سے اپنے فوجوں کو نکالتے وقت تمام جنگی سامان کو اس ملک کی مسلح فوج کی توانائیوں میں اضافے کے لیے اس کے حوالے کر کے جائے گی۔ تاہم افغانستان سے اپنے فوجی ساز و سامان کو پاکستان منتقل کرنے، نیز افغانستان میں امریکی فوجیوں کے اختیار میں جو فوجی ایئر بیس تھے ان کو تباہ کرنے کے امریکہ کے حالیہ اقدام سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وائٹ ہاؤس اس سیکورٹی معاہدے پر عمل درآمد میں سچا نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ امریکہ کے سیکورٹی معاہدے کے دائرے میں افغانستان کی مسلح افواج کے ساتھ امریکہ کی عدم حمایت کے پیش نظر افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے بعد خطرات میں اضافے سے تشویش کے سلسلے میں امریکہ کا دعویٰ محض ایک سیاسی و فوجی ہتھکنڈا ہے، کیونکہ گزشتہ 6 برسوں میں افغانستان میں دہشت گردی مخالف جو بھی اقدامات عمل میں آئے ہیں وہ اس ملک کی اندرونی صلاحیتوں اور گنجائشوں کی بنیاد پر انجام پائے ہیں۔ سامعین، افغان پارلیمنٹ کے نمائندوں نے اس ملک کی 4 اہم ہوائی اڈوں کی ذمہ داریاں متحدہ عرب امارات کی کمپنی کو سونپے جانے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ افغان پارلیمنٹ کے مواصلات اور ٹیلی مواصلات کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ نے ایویشن کے سربراہ محمد قاسم وفائی زادہ کو طلب کر کے ان سے اس بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ افغانستان کی سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ محمد قاسم وفائی زادہ اور متحدہ عرب امارات کی کمپنی G42 کے سربراہ منصور المنصوری کی موجودگی میں کابل میں جس معاہدے پر دستخط ہوئے اس کی روح سے طے پایا ہے کہ کابل، بلخ، قندھار اور ہرات کے ہوائی اڈوں کا آپریشنل مینجمنٹ، سیکورٹی سروسز، گراؤنڈ سروسز اور سسٹم سازی، نیز ٹیکنالوجی کے امور امارات کی اس کمپنی کو سونپ دیے جائیں۔ افغان پارلیمنٹ کے اراکین کا احتجاج اس ملک کی ایویشن ایڈمنسٹریشن اور امارات کی کمپنی کے درمیان ہونے والے سمجھوتوں کے نتائج سے متعلق ان اراکین کی تشویش کا غماز ہے۔ افغانستان میں متحدہ عرب امارات کی سرگرمیوں میں اضافے کا تعلق 2 سال قبل سے ہے کہ جب امریکی دباؤ کے نتیجے میں اور صہیونی حکومت کے اہداف و مقاصد کے دائرے میں کابل کے حکام نے 200 اماراتی فوجیوں کا افغانستان بھیجنے پر اتفاق کیا تھا۔ کابل سے شائع ہونے والا اخبار ویسا نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ میں لکھا کہ صہیونی حکومت کے تقریباً 90 افراد کو جو عربی زبان پر تسلط رکھتے ہیں امارات کی فوج کے تحت افغانستان روانہ کیا جا رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے تعاون میں اضافے کے نتیجے میں افغانستان میں امارات کے فوجوں کی موجودگی کے خفیہ اہداف میں تیزی آئی ہے۔ افغانستان میں متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کی موجودگی کی کابل کی جانب سے موافقت کو 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد، جس کے بارے میں افغانستان کے بعض اخباروں نے تفصیلی رپورٹیں شائع کی ہیں، اب افغانستان کے 4 بڑے ہوائی اڈوں کے بعض امور کی خدمات اور سروسز متحدہ عرب امارات کی کمپنی کو سونپ دی گئی ہے۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت کے درمیان قریبی سیاسی و فوجی تعلقات کی برقراری کے پیش نظر افغانستان کے عوام، نمائندوں اور دانشوروں میں اپنے ملک کے 4 ہوائی اڈوں کو متحدہ عرب امارات کی کمپنی کے حوالے کیے جانے کے تعلق سے تشویش بڑھ گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ بعض اسرائیلی جاسوس امارات کی اس کمپنی کے ملازموں کے بھید میں افغانستان کے 4 اہم ہوائی اڈوں میں تعینات ہو کر اس ملک کی قومی سلامتی اور مفادات کو خطرے سے دوچار کر دیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے مفادات کو نقصان پہنچائیں، اور ایسا ہونے کی صورت میں پڑوسی ملکوں کے ساتھ کابل کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ افغان پارلیمنٹ کے اراکین نے افغانستان کے ایویشن ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ میں حاضر ہو کر اس معاہدے کے علل و اسباب اور اس سے متعلق مسائل کے بارے میں وضاحت پیش کریں۔ افغان پارلیمنٹ کے اراکین کے نقطہ نظر سے ہوائی اڈوں کی سروسز کے اہم امور ایک اماراتی کمپنی کو سونپے جانے میں اس بات کا امکان ہے کہ اس کمپنی کے ملازمین کی آڑ میں صہیونی حکومت کے جاسوس بھی افغانستان میں گھس سکتے ہیں. اس لیے افغان حکومت کو چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل سمیت کسی بھی مغربی اور غیر مغربی جاسوسی تنظیموں کی سرگرمیوں کا راستہ مسدود کر دے. افغانستان کی پارلیمنٹ کے اراکین کے نقطہ نظر سے اگر افغانستان کی ایویشن ایڈمنسٹریشن کو اس ملک کے ہوائی اڈوں کو چلانے کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کی خدمات کی ضرورت ہے تو افغان حکومت یہ خدمات ایسے ملکوں سے لے جو افغانستان کے سلسلے میں شفاف پالیسی اور موقف رکھتے ہیں. سامعین اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. تہران ٹائمز، فیصل مقداد شام کے نئے وزیر خارجہ مقرر. روزنامہ اطلاعات، یورپ بلا شرط ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد بحال کرے، وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادے. اور روزنامہ الاخبار، جی ٹوینٹی کا سعودی عرب میں 20th اجلاس، ناامیدی کا میلہ. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ جوان، باوقار ہونے کے لیے طاقتور ہونا ضروری، بریگیڈیئر جنرل حسین سلامی. اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، ہفتہ بسیج رضاکار فورس سے قبل ہونے والی ایک نشست میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی بسیج رضاکار فورس کو شجر مبارکہ قرار دیا، جس کی جڑیں لوگوں کے ایمانی جذبے میں ہیں. جنرل سلامی نے کہا کہ بسیج رضاکار فورس کے ارکان دشمن کے مقابلے میں مستحکم اور سیسا پلائی دیوار کی مانند اور مومنوں کے سامنے مہربان اور منکسر المزاج ہوتے ہیں. انہوں نے دنیا پر ظالم طاقتوں کے قبضے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی قوم کمزور ہوگی اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی ایسی قوم نہیں جس کی سرزمین پر دشمنوں نے قبضہ کیا ہو اور وہ ذلیل نہ ہوئی ہو. لہذا باوقار ہونے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے، کیونکہ کمزوری کا مطلب ہتھیار ڈال دینا ہوتا ہے. جنرل حسین سلامی نے کہا کہ آج امریکہ بوڑھا، فرسودہ، کمزور اور کھوکھلا ہو چکا ہے، اندرونی تباہی کا شکار اور لاوارث ہے. اس کا اثر رسوخ کم اور تحرک کا دائرہ محدود ہو گیا ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ امریکہ کو 40 سے ایک تباہ کن طاقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس نے اسے بارہا میدان میں شکست دی ہے اور آج بھی طاقتور اور مستحکم انداز میں اس کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آج ملت ایران قرآن کریم کی پیروی میں صبر اور استقامت کا راستہ اپنائے ہوئے ہے، اور ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی ظالم دشمنوں پر بھروسہ نہیں کرے گی. روزنامہ گارڈین، جب ان سے ملا تو اوباما سمجھتے تھے امریکہ ہر کام کر دکھا سکتا ہے، لیکن حقیقت پریشان کن ہے. ڈیوڈ اولوساگا کا مضمون. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اوباما نے اپنی کتاب میں کہا تھا کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو انہیں اپنی صدارت پر جنون آمیز مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی جڑ ان کا افریقی نژاد ہونا تھا. اوباما نے اسے امریکہ کے نسل پرستی پر مبنی حقیقت قرار دیا تھا، جس سے امریکی جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے. لیکن نفرتوں کا یہ سلسلہ ان کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے 4 بعد بھی جاری رہا. مضمون نگار ڈیوڈ اولوسگا لکھتے ہیں کہ صدارتی انتخابات میں ووٹنگ کے خاتمے کو 2 ہو گئے ہیں، لیکن واشنگٹن کی دکانوں اور تجارتی مراکز کے شیشے اور دروازے بدستور لکڑی کے تختوں سے چھپا دیے گئے ہیں. شہر کے حکام اور منتظمین کی درخواست کے باوجود تجارتی حلقے یہ تختے ہٹا نہیں رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ خود انتخابی عمل کی طرح اقتدار کی منتقلی کی صورتحال بھی تشویشناک اور غیر مستحکم ہے۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ میں نے بہت سے ترقی پذیر ممالک میں یہ حالت دیکھی تھی، لیکن کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امریکہ میں وہی منظر دکھائی دے گا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان نواز اور شہباز شریف کی ماں شمیم بی بی لندن میں انتقال کر گئیں۔ روزنامہ جسارت، اعلان جنگ کے بعد میدان چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، مولانا فضل الرحمن۔ اور روزنامہ اودھ نامہ، کورونا کی دوسری لہر سے کئی ریاستیں پریشان، کہیں کرفیو لگا تو کہیں اسکول بند۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، جارحانہ راشٹرواد اور مذہبی شدت پسندی بھی وبا، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، سابق نائب صدر جمہوریہ ہند محمد حامد انصاری نے ششی تھرور کی کتاب کے اجرا کے موقع پر سنیچر کو ملک کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وطن عزیز اس وقت ان واضح اور غیر واضح نظریات کے خطرے سے دوچار ہے جو ملک کو ہم اور وہ کے خیالی زمرے میں تقسیم کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مذہبی شدت پسندی اور جارحانہ راشٹرواد کو وبا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کووڈ کی وبا سے پہلے سے ہندوستان ان دونوں وباؤں سے جوجھ رہا ہے۔ ان کے اس بیان سے ہلچل مچ گئی ہے اور بھگوا انتہا پسندوں کی تیوریاں چڑھ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چار سال کی قلیل مدت میں ہندوستان نے ایک لبرل قومیت کی بنیادی نظریے سے ثقافتی قومیت کے ایک ایسے نئے سیاسی مفروضے تک کا سفر طے کر لیا ہے جو عوامی زندگی میں مضبوطی سے گھر کر گیا ہے۔ اس موقع پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ 1947 میں ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ چلے جاتے، لیکن میرے والد اور دیگر لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ دو قومی نظریہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور سامعین، تسنیم نیوز ایجنسی کی ایک ہیڈنگ، ایران یورینیم کی افزودگی کے نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، آئیے یہ میں ایران کے مندوب غریب آبادی۔ مہر نیوز، تحسین مت العبودی حشد الشعبی کے نئے سربراہ مقرر۔ اور فارس نیوز، یمن کی فوج نے سعودی عرب کے آرامکو کو ایک بار پھر نشانہ بنایا، کچھ دو میزائل داغے گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام منارۂ نور۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران میں انقلاب اسلامی کی کامیابی اور پہلے 10 برسوں یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں کے بارے میں اسلامی حکومت کا جو رویہ اور پالیسی رہی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خائن شاہ کی حکومت کی طرف سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے آمرانہ رویے پر کڑی تنقید کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈکٹیٹر شاہ نے صرف ان سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے رکھی تھی جو شاہ کی پالیسیوں کو آگے بڑھاتی تھی، جبکہ اس طرح کی جماعتوں اور گروہوں کو عوام میں کسی طرح کی مقبولیت حاصل نہ تھی۔ دوسری طرف وہ جماعتیں جو عوام کے حقوق کی بات کرتی اور شاہی حکومت پر تنقید کرتی، انہیں کام کرنے کی اجازت نہ دی جاتی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی جماعتوں اور گروہوں کی تشکیل اور فعالیت کے قائل تھے اور اسے اسلامی جمہوری نظام کی ضرورت قرار دیتے تھے۔ البتہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان خطوط کو بھی روشن کر دیا تھا کہ جو سرگرمیاں اسلامی نظام اور عوامی مطالبات کے دائرے سے خارج ہو کر منفی سرگرمیوں میں مصروف ہو کر ملک کی سالمیت اور عوامی مفادات کو خطرے سے دوچار کرتی ہیں۔ امام خمینی کی اسلامی تحریک کی اس موومنٹ کا اگر بغور جائزہ لیا جائے اور انقلاب اسلامی کی کامیابی اور اسلامی جمہوری حکومت کے قیام کے بعد کے بیانات اور اقدامات پر نظر دوڑائی جائے تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی جماعتوں اور گروہوں کی فعالیت پر تاکید کرتے نظر آتے ہیں۔ امام خمینی اگرچہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی میں اس وقت کی سیاسی جماعتوں کا کوئی خاص کردار نہ تھا، اس کے باوجود آپ اسلامی نظام کی کامیابی کے بعد سیاسی جماعتوں کی فعالیت کو اہمیت دیتے تھے۔ اسلامی انقلاب میں سیاسی جماعتوں کی عدم فعالیت کے حوالے سے یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ چونکہ شاہ کے استبدادی نظام میں مضبوط سیاسی جماعتیں وجود میں نہیں آ سکی تھیں، لہذا ان کا مجموعی طور پر کوئی کردار بھی سامنے نہ آ سکا۔ شاہ کی حکومت اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو معمولی فعالیت کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ایران کے اسلامی انقلاب بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کرزمیٹک قیادت اور عام عوام کے اس تحریک میں شامل ہونے کی وجہ سے کامیاب ہوا۔ عوام کے اتحاد کی بنیادی آئیڈیالوجی اور نظریہ صرف اسلام تھا، وہ صرف اسلام کے خواہش مند تھے۔ اس تحریک میں کسی گروہ یا سیاسی جماعت، چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی، کوئی مؤثر کردار ادا نہ کر سکی، بلکہ یہ موومنٹ معجزانہ طور پر آگے بڑھی اور اس کی ترقی و پیش رفت کی بنیادی وجہ اس کا اسلامی ہونا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب اسلامی کا دوسرے انقلابوں سے موازنہ کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، ایران کے اسلامی انقلاب کی طرح آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انقلاب نہیں ملے گا جو زیادہ فوائد اور کم نقصانات کے ساتھ کامیاب ہوا ہو۔ انقلابوں میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، تمام اخبارات اور رسائل بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، لیڈروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی انقلاب نہیں ہوگا جو عوام کے توسط سے کامیاب ہوا ہو، عوام نے خود ہی انقلاب برپا کیا ہو اور اس انقلاب نے سب کو اس میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی ہو۔ امام خمینی کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں واضح موقف کی وجہ سے ہی انقلاب کے فوراً بعد جو ملکی آئین تدوین کیا گیا، اس میں سیاسی جماعتوں کی آزادیوں اور ان کی فعالیت اور حقوق کو قانونی تحفظ دیا گیا۔ ایرانی عوام کی واضح اکثریت سے منظور ہونے والے آئین کی شک نمبر 26 کے مطابق جماعتیں، پارٹیاں، انجمنیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، اقلیتی گروہوں کی طرف سے ہوں یا لیبر یونین وغیرہ ہوں، ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ ملک کی آزادی، استقلال، خود مختاری، قومی وحدت، اسلامی تعلیمات اور ایران کے آئین کی خلاف ورزی نہ ہو۔ کسی شہری کو اس طرح کی جماعتوں کی رکنیت اختیار کرنے پر نہ مجبور کیا جائے گا اور نہ ہی جبری طور پر روکا جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ملکی آئین میں سیاسی جماعتوں، گروہوں اور پارٹیوں کی تشکیل، فعالیت اور سرگرمیوں کو ان کا بنیادی حق قرار دیتے ہوئے ایران کی سرحدوں سے بھی ماورا ہو کر حزب اللہ اور مستضعفین عالم کی عالمی جماعت کا تصور پیش کیا۔ ایک دفعہ آپ سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ اس وقت ایران میں فعال کون سی تنظیم آپ کے افکار و نظریات سے زیادہ قریب ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا، اسلامی تحریک کے سلوگن اور امنگیں ایران کے عوام کی اکثریتی آبادی کی امنگیں اور مطالبات ہیں، لہذا کوئی جماعت اور گروہ ان کی مخالفت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ عوامی مطالبات کی خلاف ورزی کرے گا یا اس کے خلاف بات کریں گے تو عوام میں ان کی کوئی جگہ اور حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ ایران میں اسلامی موومنٹ نے پارٹی بازی کی حدود کو ختم کر دیا ہے اور سب ایک جماعت بن چکے ہیں، اور وہ جماعت مسلمانوں کی جماعت یعنی اسلامی جماعت یا حزب اللہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان اور غیر مسلمان سے ماورا ہو کر محروموں کی عالمی جماعت تشکیل دینے کا تصور پیش کیا اور اس جماعت کی تشکیل پر تاکید فرماتے رہے۔ آپ فرماتے تھے، مجھے امید ہے کہ ایک جماعت تمام دنیا کے محروموں پر مشتمل جماعت تشکیل پائے اور دنیا کے تمام محروم اور مستضعف اس میں شامل ہوں اور محروموں کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں اور مشرق و مغرب کے لٹیروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور انہیں اس بات کی اجازت نہ دیں کہ مستکبرین مستضعفین پر ظلم کریں۔ بانی انقلاب اسلامی حزب اللہ اور محروموں کی جماعت کی تشکیل کو ایک دوسرے کا مومد و معاون تصور کرتے تھے اور اس کی ملکی، علاقائی اور عالمی سطح پر تشکیل کے خواہش مند تھے۔ آپ ایران کے اسلامی انقلاب کے تجربے کو سامنے رکھ کر فرماتے تھے، آج ایک اسلامی ملک میں محروموں کے باہمی اتحاد کا نمونہ سامنے آ گیا ہے، اب اس تجربے کو وسیع سطح پر تمام انسانیت کے اندر پھیلانا اور نافذ ہونا چاہیے۔ حزب اللہ حقیقت میں وہی محروموں کی جماعت ہے جو خداوند عالم کے ارادے کے مطابق ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے محروم کو اس زمین کا وارث بننا چاہیے۔ امام خمینی ایک اور موقع پر اس عالمی تنظیم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام اسلامی ممالک خطرے سے دوچار ہیں، سابقہ غلطیوں کا ازالہ ہونا چاہیے اور غلطی کا یہ ارتکاب مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور مستقبلین کے خلاف محروموں کی جماعت تشکیل دینے سے ممکن ہے۔ آپ حزب اللہ اور محروموں کی جماعت کی تشکیل کو سیاسی جماعتوں کی فعالیت اور سرگرمیوں سے متصادم نہیں گردانتے تھے، آپ فرماتے تھے ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں محروموں کی تنظیم تشکیل دی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران میں جو صحیح جماعتیں ہیں وہ نہ ہوں، مقامی اور علاقائی تنظیمیں اور ہیں اور عالمی جماعت کا تصور اور ہے۔ اگر انشاءاللہ مسلمان کامیاب ہو جائیں اور سب مل کر محروموں کی ایک جماعت تشکیل دیں تو یہ ایک بہترین اور صحیح اقدام ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ مقامی اور علاقائی سطح پر جماعتیں اور تنظیمیں نہ ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الہی بصیرت، سیاسی تجربے اور انسانی تاریخ کے گہرے مطالعے کی روشنی میں کہا تھا کہ تین طرح کے لوگوں کو جماعتی اور تنظیمی پارٹیاں نہیں بنانی چاہیے۔ پہلا گروہ ملک کی افواج ہیں، جس میں آرمی، سپاہ، پاسداران انقلاب اسلامی اور پولیس وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرا گروہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے، اور تیسرا گروہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ۔ امام خمینی سیاست میں فوج کی مداخلت اور سیاسی جماعتوں میں فوج کی موجودگی اور ممبر شپ کو سیاسی تخریب کی بہت بڑی وجہ قرار دیتے تھے، اور اس سے فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور سرگرمیوں کو پہنچنے والے شدید نقصانات کی طرف بھی اشارہ کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے اگر فوج سیاسی میدان میں فعال ہو جائے تو اپنے اصل فریضے یعنی ملک کی سرحدوں کی دفاع میں کم توجہی کا شکار ہو کر کمزور ہو جائے گی، جس سے ملکی سلامتی اور عرضی سالمیت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں آج جو اہم کام ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے اور میں اسے اہم سمجھتا ہوں، وہ سیاست میں فوج کی عدم مداخلت ہے۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں فوج اور تمام فورسز کے سربراہان متوجہ رہیں کہ اپنی فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں، فوج کی سیاسی امور میں مداخلت فوج کی حیثیت کا خاتمہ ہے۔ سیاسی امور میں فوج کی مداخلت ہیروئن سے بھی زیادہ نقصان دہ اور بدتر ہے، جیسے ہیروئن کا نشہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، سیاسی مسائل فوج کے باطن کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس بات کو توجہ، باریک بینی اور طاقت سے تمام جگہ تک پہنچاؤ اور فوج کو اجازت نہ دو کہ سیاست میں داخل ہو۔ انٹیلیجنس اداروں کی سیاست میں عدم شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام افراد جو انٹیلیجنس کی وزارت میں موجود ہیں کسی بھی پارٹی یا جماعت کا حصہ نہ بنے، کسی جماعت یا پارٹی سے فکری اور نظریاتی وابستگی تمہارے امور کے منافی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیوروکریسی کو سیاست سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں حکومت کے تمام اداروں سے کہتا ہوں کہ پارٹی بازی، گروہ بندی اور مواقع سے فائدہ اٹھانے سے گریز کریں اور اپنے آپ کو قوم و ملت اور مستضعف طبقے کی خدمت میں مشغول رکھیں۔ سامعین، اس موضوع پر اگلے پروگرام میں مزید روشنی ڈالیں گے۔ اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ ہفتے کی اہم ترین رودادوں کے جائزے پر مبنی پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ.
امریکی انتخابات کے نتائج اور ٹرمپ کی ضد, افغان امن مذاکرات میں تعطل ختم, عالمی یوم اطفال اور یمنی بچوں کی صورتحال.
جی ناظرین, صدارتی الیکشن کے بعد امریکہ میں سیاسی بحران جاری ہے اور ٹرمپ اور ان کی ٹیم انتخابات کے نتائج کو قبول کرنے سے بدستور انکار کر رہی ہے اور انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے سے گریزا ہے. تو لیجیے سلسلے میں سحر اردو ٹی وی کا ایک تجزیہ ملاحظہ فرمائیے.
ایسے وقت میں جب توقع کی جا رہی تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ گروپ 20 کے اجلاس میں تقریر کے دوران حاضرین سے رخصت طلب کریں گے, انہوں نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ کام جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. ہفتے کی شب سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے گروپ 20 کے آن لائن سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پوری رغبت سے اس گروپ کے سربراہوں کے ساتھ طویل المدت تعاون کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں دھاندلی کے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ٹرمپ نے کہا کہ سینکڑوں ہزار ووٹوں کا معاملہ ابھی زیر غور ہے, جو بقول ٹرمپ کے ان کی کامیابی کے لیے کافی ہیں. ٹرمپ نے حالیہ صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کا اعادہ ایسے وقت میں کیا ہے جب ریاست جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد ایک بار پھر ان کے ڈیموکریٹ رقیب جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان کیا جا چکا ہے, جبکہ ریاست پینسلوانیا کی وفاقی عدالت نے ٹرمپ کے ذاتی وکیل ریڈی جیلیانی کی جانب سے کئی ملین پوسٹل ووٹوں کو منسوخ کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے مقامی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات کے نتائج کا باضابطہ اعلان کر سکتے ہیں. ووٹوں کی گنتی کے مطابق ریاست پینسلوانیا میں ٹرمپ کے ڈیموکریٹ رقیب جو بائیڈن کو کامیابی ملی ہے. امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخابات کے سرکاری نتائج کا اعلان تاحال نہیں کیا گیا, تاہم میڈیا رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن نے 306 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے, جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صرف 232 ووٹ حاصل کر سکے ہیں.
ناظرین, اعلی افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے دوحہ امن مذاکرات کا تعطل جلد ختم ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم طالبان اور کابل حکومت کے مذاکراتی وفود تعطل کے خاتمے کے قریب پہنچ چکے ہیں. پیش خدمت ہے ایک تجزیاتی رپورٹ.
افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے دوحہ مذاکرات پہ تعطل جلد ختم ہونے کا عندیہ دیا ہے. اپنے ایک بیان میں افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ کا کہنا تھا کہ حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیمیں تعطل ختم کرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں. دوسری جانب کابل میں ایوان صدر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں امن مذاکرات کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے صدر اشرف غنی کے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم دوحہ میں جاری امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی پابند ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ویڈیو لنک کے ذریعے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت ہی افغانستان کی قانونی حکومت ہے اور طالبان کی اسلامی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات 12 ستمبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوئے تھے, تاہم فریقین کے درمیان مذاکرات کے ایجنڈے اور مذہبی معاملات کی تشریح کے حوالے سے پائے جانے والے اختلافات کے باعث تعطل کا شکار ہو گئے تھے. امریکہ اور بعض مغربی ملکوں کی مداخلت کو افغان امن مذاکرات میں تعطل کی اہم وجہ قرار دیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اسی دوران اطلاعات ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو علاقے کے دورے پر ہیں اور انہوں نے دوحہ میں طالبان کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی ہے، جس پر افغان حکام نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آرین نے مائک پومپیو اور طالبان سربراہ کے درمیان ملاقات کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ملاقات دو رہنماؤں کی ملاقات کی مانند انجام پائی ہے، جس سے اس دہشت گرد گروہ کے حوصلے مزید بلند ہوں گے۔ اس سے پہلے طالبان کے ترجمان نعیم وردک نے مائک پومپیو اور طالبان مذاکرات کار وفد کے سربراہ مولوی عبدالکریم کے درمیان ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ امن مذاکرات کے دوران طالبان رہنماؤں کے نام بلیک لسٹ سے نکالنے اور باقی ماندہ طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب رواں ہفتے کے دوران افغانستان کے دارالحکومت کابل پر کئی بار حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔
اور ناظرین، اب آتے ہیں عالمی یوم اطفال اور یمنی بچوں کی صورتحال کی طرف۔ ناظرین، عالمی یوم اطفال منایا گیا، اس موقع پر یمن کی وزارت صحت نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں 5 سال سے زیادہ عرصے سے یمن کے خلاف جاری امریکی، صہیونی اور سعودی جارحیت اور ظالمانہ محاصرے کے نتیجے میں ہزاروں معصوم بچوں کی مظلومانہ شہادت اور لاکھوں کے متاثر ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ یمن کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ مارچ 2015 سے جاری سعودی جارحیت اور ظالمانہ محاصرے میں 14,000 سے زیادہ معصوم بچے شہید ہو گئے ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کے مطابق 2,643 یمنی بچے سعودی اتحاد کی فضائی بمباری میں شہید ہوئے اور 4,250 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یمن کے ظالمانہ محاصرے کے نتیجے میں غذائیت کی قلت کا شکار ہونے والے یمنی بچوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں سے 12,000 بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور 4,000 کی حالت تشویشناک ہے۔ یمن کی وزارت صحت نے اقوام متحدہ اور یونیسیف سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی اتحاد کا نام بچوں کی قاتل حکومتوں کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ اقوام متحدہ نے وحشیانہ حملوں میں معصوم یمنی بچوں کی شہادت پر سعودی حکومت کا نام بچوں کی قاتل حکومتوں کی فہرست میں شامل کیا تھا، لیکن پھر اس کے آقاؤں امریکہ، اسرائیل اور یورپی حکومتوں کے دباؤ میں اس کا نام اس فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی حکومت نے بچوں کے بے رحمانہ قتل عام میں غاصب صہیونی حکومت کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ 14,000 سے زیادہ معصوم یمنی بچوں کا فضائی حملوں میں بمباری کر کے اور بھکمری کا شکار بنا کر قتل عام کر دیا گیا، لیکن دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ نام نہاد متمدد دنیا کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی۔ مغربی دنیا خاموش رہی؟ خاموش کیوں رہی؟ اس نے تو اس بے رحمانہ قتل عام میں جلاد صفت سعودی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اسی کے دیے ہوئے اسلحے سے یہ معصوم بچے قتل کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر 5 سال سے زیادہ عرصے سے جاری وحشیانہ جارحیت اور ظالمانہ محاصرے میں 14,000 سے زیادہ معصوم یمنی بچوں کی شہادت، یہ کوئی معمولی بات؟ اس کو کتنے لوگوں نے یاد کیا؟ کیا آج کا انسان اور نبی رحمت کے امتی یمنی بچوں کو انسانی بچے بھی نہیں سمجھتے؟ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ہندوستان سے دعوت دی ہے معروف اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد کو، اور اسلام آباد سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ صفدر رضا صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ صفدر صاحب، السلام علیکم۔
علیکم السلام۔
جناب، بچوں کا عالمی دن منانے کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟
دیکھیے، جب یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، جو کہ 20 نومبر 1989 کو پوری دنیا کے ضمیر نے اس کو اقوام متحدہ نے سائن کیا، ریٹیفائی کیا، اور یہ دنیا کا واحد معاہدہ ہے جو کہ عالمی، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ ہے، یعنی اطفال کے بارے میں اقوام متحدہ کا جو کنونشن ہے، یہ دنیا کا واحد ایسا کنونشن ہے جو کہ انتہائی شدید سرعت سے ساری دنیا نے اس کو قبول کیا اور جتنے بھی اقوام متحدہ کی ممبر سٹیٹس ہیں ان سب نے اس کو سائن کیا، ریٹیفائی کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صومالیہ اور امریکہ بالکل آخری ممالک تھے جس نے ان کو اس معاہدے کو قبول کیا، اور اس وقت یہ معاہدہ ایسا معاہدہ ہے جس پر دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ اس معاہدے کو نہ مانتا ہو۔ اس معاہدے کی یہ بچوں کے لیے خاص وہ معاہدہ ہے، اس لیے 20 نومبر کو عالمی سطح پر اس کو انٹرنیشنل یونیورسل چلڈرن ڈے، یعنی کہ عالمی یا گلوبل چلڈرن ڈے، یونیورسل چلڈرن ڈے ہے، تمام عمر کے، تمام دنیا کے سارے بچوں کے لیے 20 نومبر مختص کیا گیا ہے کہ اس پر یہ دن منایا جائے اور بچوں کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن حیرت کی بات کہ یہ دن جب منایا گیا تو نے بالکل درست کہا کہ فلسطینی اور مظلوم یمنی بچوں کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ آج سے 2.5 جبکہ یمنی جنگ کو 3 سال ہو چکے تھے تو یونیسیف نے سعودی عرب کو، جو کہ یمنی جنگ کو شروع کرنے کا ذمہ دار ہے، اور جیسے کہ آپ نے رپورٹ میں کہا کہ 20 لاکھ بچے بھوک مری کا شکار ہیں، 14,000 براہ راست مر چکے ہیں، کچھ جنگ میں اور کچھ بھوک سے ماؤں کی گود میں بلکتے بلکتے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ سے بھی پہلے قرآن نے سب سے پہلے اگر کسی کے رائٹس دیے تھے تو وہ بے ذنب قتلت کہا گیا تھا، ان کو کس جرم میں مارا گیا ہے، اور وہ تھا جو لڑکیوں کو غیرت کے نام پر جو ہے وہ بچپن میں ہی قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ لڑکی کا بیاہ کرنا اور کسی اور کے چلے جانا وہ عرب غیرت کے خلاف تھا، لیکن قرآن نے اس کو روکا، اور قرآن نے اگر کسی کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے بات کی تھی تو وہ گرل چائلڈ کی بات کی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس دور میں جب کہ اقوام متحدہ کا خاص ادارہ ہے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے اور اقوام متحدہ کا ضمیر ہے، لیکن یمن کے 20 لاکھ انکاؤنٹڈ فار بچوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اتنا ہوا بلکہ وہ جو بھوک ہے تو وہ مائیں جو جن کے پیٹ میں بچے ہیں وہ بچے بھی پیدائش سے پہلے مر جاتے ہیں کیونکہ ماؤں کو مناسب خوراک نہیں ملتی۔ جب وہ بچے پیدا ہو جائیں تو ان بچوں کے لیے دودھ، ان بچوں کے لیے خوراک، ان بچوں کے لیے تعلیم، ان بچوں کے لیے بالکل درست ماحول، کیونکہ وہاں پر لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکل کے کیمپوں کی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ 20 نومبر کو جب کہ عالمی سطح پر تقریباً ہر جگہ پر بچوں کے حقوق کے بارے میں ریلیاں اور سیمینار اور بات ہوئی، نگلیکٹ ہوئے ہیں تو یمنی بچے ہوئے ہیں، اگر فراموش ہوئے ہیں تو یمنی بچوں کی موت بلکہ ان کا قتل فراموش ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عالمی سیاست نے ایک شخص جمال خشوگجی کا قتل جو کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے کیا، اس کو اتنا اچھالا گیا کہ ملکوں کے تعلقات خراب ہوئے، لیکن وہ یورپ جو کہ ہر وقت انسانی حقوق کا نام لیتا ہے اور وہ امریکہ جو کہ ہر وقت لوگوں پر پابندیاں لگاتا ہے کہ انسانی حقوق کی پاسداری نہیں کی گئی، اور وہ ایشین ممالک جو کہ غوغا پر پا کرتے ہیں، یمن کے بارے میں سارے ملجرم ہیں، یمن کے بارے میں سارے ملزم ہیں، یہ خاموش مفاہمت ہے جو کہ ان کو قتل میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی ضمیر پر ایک بہت سیاہ دھبا لگا ہے کہ وہ جو عالمی یوم اطفال 20 نومبر کو یمنی بچوں کو انہوں نے فراموش کیا ہے۔
بہت بہت شکریہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد صاحب سے بھی ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا۔ ارشد صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب کیا دنیا کے کسی خطے میں ایسے انسان بھی رہتے ہیں جن کے بچوں کو انسانی بچوں کی حیثیت حاصل نہیں ہے؟
جی، یہ تو اس وقت کا سب سے بڑا المیہ رہا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں جو کہ آج کی امیر دنیا کے لیے جن میں اٹریکشن ہو، تو آپ جو ہے نگلیکٹڈ ہیں، وہ آپ کے بچے بھی نگلیکٹڈ ہوں گے، آپ خود عوام کی شکل میں نگلیکٹڈ ہوں گے، آپ کا ملک نگلیکٹڈ ہوگا۔ اور اس کی جو اس وقت سب سے بڑی مثال ہے، ابھی آپ جس پہ ذکر کر رہے ہیں، یمن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں ایک ایسے موقع پہ جبکہ دنیا بھر میں حقوق انسانی، حقوق اطفال کی بات ہو رہی ہے، اس میں یمن کے بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہزاروں بچے جو ہے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، لاکھوں کو جو ہے بھکمری کا سامنا ہے اس میں یہ صورتحال ہے کہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں, اور ایک ملک ایسا ہے جو کہ بلا امتیاز یمن کے ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, گھروں پہ, کھیتوں میں ہر جگہ جو ہے بمباری کر رہا, اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے کسی بھی جنگ کا سب سے بڑا, سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ اس کے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ وہی اس ملک کا فیوچر ہوتے ہیں, ان کو جو ہے تباہی کا سامنا اگر کرنا پڑتا ہے, چاہے والدین کے مارے جانے کی شکل میں, چاہے دوسرے بڑے بزرگوں کے مارے جانے کی شکل میں, یا جو ہے نقصان خود بچوں کا ڈائریکٹ ہو, تو وہ سارا نقصان جو ہے انہی بچوں کا ہوتا ہے. تو یمن میں پچھلے 5 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً دنیا میں اگر آپ جو ہے طاقتور نہیں ہیں, آپ میں یہ کسی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے ہیں دنیا کی دوڑ میں, تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یمن ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس کی حیثیت نہیں رہی ہے, اہمیت نہیں رہی ہو, ابھی جلدی تک جو ہے اس کی بڑی اہمیت تھی, مگر یہ کہ اگر اس کے پاس تیل کی دولت نہیں ہے یا اور دوسرے ریسورسز نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے یمن کو بالکل جو ہے نگلیکٹڈ ملک کے طور پہ دیکھنا, G20 میں ابھی جو کچھ ہوا اس میں جو ہے سعودی عرب میں جو ہے انہوں نے حقوق انسانی کی بات تو کی, لیکن یہ کہ وہی سعودی عرب یمن میں کیا کر رہا ہے اس پہ کوئی خاص ٹھوس جو ہے قرارداد یا کوئی خاص مطالبہ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ نہیں کیا گیا. تو یہ جو ہے ایک بڑا جو ہے المیہ ہے, انسانی المیہ کہا جائے گا, جو 21ویں صدی میں یمن میں ہوا ہے اور یمن کے بچوں کے ساتھ ہوا ہے, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے, اس پہ ان لوگوں کو خاص طور سے جو کہ پوری دنیا کے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں, خاص طور سے مسلم دنیا کے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی ایک طرح سے لیڈرشپ کر رہے ہیں, ان کو جو ہے آگے آنا چاہیے اور ان کو اس طرح کی باتوں کو اٹھانا چاہیے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہم صفدر رضا صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے, اس میں دو رائے نہیں کہ جس طرح سے آل سعود نے رسول رحمت کا کلمہ گو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یمنی بچوں کا قتل عام کیا ہے, اس کے بعد انہیں خود کو خادم الحرمین شریفین کہنے کا حق نہیں رہا. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.